اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح ماؤد، 9 دسمبر 1903۔ ایک احمدی دوست نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے متعلق آریہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے اعتراض کی اصل جڑ معجزات اور خوارج پر نکتہ چینی کرنا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے کہ قرآن کریم میں جس قدر معجزات اور خوارج انبیاء کے مذکور ہوئے ہیں، ان کو خود دکھا کر قرآن کی حقانیت کا ثبوت دیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر دنیا کی کوئی قوم ہمیں آگ میں ڈالے یا کسی اور خطرناک عذاب اور مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، تو خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق ضرور ہمیں محفوظ رکھے گا۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ کے تصرفات اور اپنے بندوں کو عجیب طرح ہلاکت سے نجات دینے کی مثالیں دیتے رہے، اور اس زمین میں حضور نے فرمایا، ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں سیالکوٹ میں تھا، ایک مکان میں اور چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے، بجلی پڑی اور ہمارا سارا مکان دھوئیں سے بھر گیا، اور اس دروازے کی چوکھٹ جس سے متصل ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ایسی چیری گئی جیسے آرے سے چیری جاتی ہے، مگر اس کی جان کو کچھ بھی صدمہ نہ پہنچا۔ لیکن اسی دن بجلی تیجا سنگھ کے شوالے پر بھی پڑی، اور ایک لمبا راستہ اس کے اندر کو چکر کھا کر جاتا تھا جہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ تمام چکر بجلی نے بھی کھائے اور جا کر اس پر پڑی اور ایسا جلایا کہ بالکل ایک کوئلے کی شکل سے کر دیا۔ پھر یہ خدا کا تصرف نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک شخص کو بچا لیا اور ایک کو مار دیا۔ خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ وعدہ واللہ یاسمو کا من الناس کا ہے، بس اسے کوئی مخالف آزما لے اور آگ جلا کر ہمیں اس میں ڈال دے، آگ ہرگز ہم پر کام نہ کرے گی، اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدے کے موافق بچا لے گا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم خود آگ میں کودتے پھریں، یہ طریق انبیاء کا نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، البقرة آیت 96۔ پس ہم خود آگ میں دیدہ دانستہ نہیں پڑتے، بلکہ یہ حفاظت کا وعدہ دشمنوں کے مقابل پر ہے کہ اگر وہ آگ میں ہمیں جلانا چاہیں تو ہم ہرگز نہ جلیں گے۔ اس لیے میرا ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں تکلف اور تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے خدا کے باطنی تصرفات ہیں ویسے ہی ظاہری بھی ہم مانتے ہیں، بلکہ اسی لیے خدا نے اول ہی سے الہام کر دیا ہوا ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کے غلام ہے، وجہ جس طریقے کہ خدا خود ہی تجلی کرے اور کوئی دوسرا طریق نہیں ہے، جس سے اس کی ذات پر یقین کامل حاصل ہو۔ لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار، الانعام آیت 57۔ اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابصار پر وہ آپ ہی روشنی ڈالے تو ڈالے، ابصار کی مجال نہیں ہے کہ خود اپنی قوت سے شناخت کر لیں۔ ان دنوں میں گھر میں کس قدر تکلیف رہی، گھر پر بیماری میں مبتلا تھا، لیکن اس نے اول ہی تسلی دے دی تھی، خوش باش عاقبت نیکو خاص۔ آریوں کی زبان درازیاں ہمیں نقصان کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان کے مذہب کی حالت تو افاقت الموت ہی معلوم ہوتی ہے۔ طبیبوں نے مانا ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ جب ایک شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بعض اوقات اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تندرست ہے، مگر من موت آ دباتی ہے۔ سو ان کا شور و شر بھی ایسے ہی ہے، جس مذہب میں روحانیت اور خدا سے تعلق نہیں ہوتا، خدا سے صافی تعلق نہیں ہوتا، وہ بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ آریوں کی شوخی اور اس جوش و خروش سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان درازیوں اور شوخیوں کا بہت جلد خاتمہ ہوگا۔ جب موسم بہار آتا ہے تو بہت سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر جب ان کو پر لگتے ہیں تو وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب خدا کے فضل سے اسلام کے لیے موسم بہار ہے، ضرور ہے کہ ایسے کیڑے پیدا ہوں، اب ان کو پر لگ گئے ہیں، بس یہ بھی تھوڑی مدت کے مہمان ہیں، اور اگر ذرا اور غور سے دیکھا جاوے اور ان کے سب و شتم کو الگ کر دیا جاوے تو ایک طرح سے انہوں نے خدمت اسلام کی ہے، کیونکہ زمانہ فیض آوج تھا اور مولویوں وغیرہ سے کب یہ بات ہونی تھی کہ اس قدر ہندوؤں سے بت پرستی وغیرہ ترک کرواتے۔ ان لوگوں نے جو ہزاروں دیویوں اور بتوں کو ترک کیا ہے، یہ خدمت اسلامی ہے۔ ذرا روحانیت ان میں آئی تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ پہلے زمانوں میں جب ہندو مسلمان ہوتے تھے وہ درحقیقت انتشار روحانیت کا زمانہ نہ تھا، اس لیے گمراہ رہے۔ اب جب روحانیت ان میں پیدا ہوئی اور حق کو انہوں نے اشراف کر لیا تو پوری شرح صدر اور زور کے اسلام میں داخل ہوں گے. یاد رکھو ایسے لوگوں سے ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے, ڈرنا ایسے شخص سے چاہیے کہ جس میں روحانیت ہو, اس لیے کہ اس کا حملہ خدا کا حملہ ہوتا ہے. فرمایا یہ اکثر صلیب کے یہ معنی نہیں ہے کہ مسیح آ کر اپنے ہاتھ سے صلیبوں کو توڑتا پھرے گا, بلکہ کثرت صلیب میں یہ بات داخل ہے کہ ہر ایک اسے بے تکلف سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانے میں کثرت صلیب کے سامان خود مہیا ہو جائیں گے. اس کام کو ایک انسان مسیح کی طرح منسوب کرنا میرے نزدیک شرک ہے. مطلب یہ ہے کہ مسیح ماؤد ایسے زمانے کا آدمی ہوگا جس میں یہ سامان موجود ہوں گے, اور وہ سب موجود ہیں اور وہ اس وقت موجود ہیں. درحقیقت صلیب کا کافر مسیح ماؤد نہ ہوگا بلکہ خود خدا ہوگا. اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ کوئی عیسائی دنیا میں نہ رہے گا, اسلام ہی اسلام ہوگا. بلکہ جبکہ خدا تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ان کا وجود قیامت تک رہے گا, ان کا وجود قیامت تک رہے گا. مطلب یہ ہے کہ نصارہ کا مذہب ہلاک ہوگا, اور عیسائیت نے جو عظمت دلوں پر حاصل کی ہے وہ نہیں رہے گی. 11 دسمبر 1903 شام کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ دھرم پال نے خلق طیور اور احیاء موتا پر بھی اعتراض کیا ہے. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اصل میں خلق طیور اور احیاء موتا پر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اس سے ایسے پرندے مراد ہیں جن کو ذبح کر کے گوشت بھی کھایا جا سکے, اور نہ احیاء موتا سے یہ مطلب ہے کہ حقیقی مردے کا احیاء کیا گیا, بلکہ مراد یہ ہے کہ خلق طیور اس قسم کا تھا کہ حد اعجاز تک پہنچا ہوا تھا, اور احیاء موتا کے یہ معنی ہیں کہ اول روحانی زندگی عطا کی جاوے, اور دوسرے یہ کہ بذریعہ دعا ایسے انسان کو شفا دی جاوے کہ وہ گویا مردوں میں شمار ہو چکا ہو. جیسا کہ عام بول چال میں کہا جاتا ہے کہ فلاں تو مر کر جیا ہے, لیکن ان باتوں کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے, بلکہ ان سے صاف طور پر پوچھا جاوے کہ آیا تم لوگ صورت اعجاز کے قائل ہو یا نہیں. بس اگر وہ منکر ہیں تو ان کو چاہیے کہ اشتہار دے دیں اور بہت صاف لفظوں میں دیں, پھر شاید اللہ تعالیٰ کوئی اور کرشمہ خود دکھا دے. اگر ایک جواب ان کو قائل بھی کر چکا ہے, ہم ان کی یہ باتیں فردن فردن ہی سنتے کہ عصائے موسیٰ کیا تھا اور خلق طیور کیا تھا وغیرہ وغیرہ. خدا کا فضل ہمارے سامنے حال ہے, اور وہ ہر وقت ہماری تائید کے لیے تیار ہے. وہ صورت اعجاز کا انکار شائع کر دیں, پھر خدا تعالیٰ کی تائید دیکھنے میں. قرآن کریم میں جس قدر معجزات آ گئے ہیں, ہم ان کے دکھانے کو زندہ موجود ہیں, خواہ قبولیت دعا کے متعلق ہوں خواہ اور رنگ کے معجزے سے. معجزہ کے منکر کا یہی جواب ہے کہ اس کو معجزہ دکھایا جاوے, اس سے بڑھ کر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا. 12 دسمبر 1903 فرمایا الہام انی حمر رحمان, یہ خطاب میری طرف ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد طرح طرح کے منصوبے کرتے ہوں گے. ایک شعر بھی اس مضمون کا ہے, اے آنکھ سوئے من بے دویدی بسد تبر از باغ بام بے طرف جمن تاک مطمئرم. حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ عزیر کے قصے کی بابت ایک دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ واقعہ باس بادل موت میں انہوں نے دیکھا کے بعد ایک باس ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ خدا سے بہت ڈرتا تھا لیکن خدا کی قدرتوں کا اسے علم نہ تھا, تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خاک کو دریا میں ڈال دینا تاکہ میرے اعضاء ایسے منتشر ہو جائیں کہ پھر جمع نہ ہو سکیں. جب وہ مر گیا تو اس کے ورثاء نے ایسا ہی کیا, لیکن خدا نے اسے عالم برزخ میں پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کیا تو اس بات کو نہ جانتا تھا کہ ہم تیرے اجزاء کو ہر ایک مقام سے جمع کر سکتے ہیں اور تجھے ہماری قدرتوں کا علم نہ تھا. اس نے بیان کیا کہ چونکہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا کا خوف تھا اس لیے میں نے یہ تجویز کی تھی, آخر اس خوف کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اسے بخش دیا. تو یہ بھی ایک قسم کا بات ہے کیونکہ قبل قیامت ہوتی ہے. اس خیال پر میں نے کہا ہوگا مرنے کے بعد ایک ایسی حالت میں بھی انسان پڑتا ہے کہ اسے اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی, یہ ایک نوم کی قسم ہوتی ہے. مولوی عبداللطیف صاحب نے جو شہادت سے اول یہ کہا تھا کہ 6 دن کے بعد زندہ ہو جاؤں گا, اس کے معنی بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ 6 دن کے بعد میری بات ہوگی, یہ ہمارا ایمان ہے. کہ فرمایا اسی طرح ہم ہر ایک خوارق عادت امر پر ایمان لاتے ہیں, اور اس امر کی ضرورت نہیں کہ اس کی تفصیل بھی معلوم ہو. بعض وقت ایک آواز آتی ہے لیکن کوئی کلام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا, اس وقت حیرانی ہوتی ہے کہ اس وقت کیا کیا جاوے. آخر ایمان لانا پڑتا ہے, اور یہ عجیب بات ہے کہ ایسے امور میں آ کر انسان کو عرفان سے پھر ایمان کی طرف عوض کرنا پڑتا ہے. حال میں ایک اخبار میں دیکھا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک ایسی ہانڈی کا پکا ہوا سالن کھایا ہے جو کہ میری پیدائش سے 30 برس پیشتر کی پکی ہوئی تھی. جب انسان ہوا وغیرہ سے محفوظ رکھ کر ایک شے کو اس قدر عرصہ دراز سے محفوظ رکھ سکتا ہے, تو اگر خدا رکھے تو کیا بعید ہے. اگر یہ لوگ خوارق عادت کی جزیات پر اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید 300 معجزات ہوں گے، ہم ان کے ایسے لاکھوں خوارق عادت پیش کر کے اعتراض کر سکتے ہیں، ان کا کیا جواب دیں گے؟ ہم تو ان باتوں کو ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے تصرفات دیکھتے ہیں، یہ کہاں تک اعتراض کریں گے؟ خدا شناسی کا مزہ یہی ہے کہ ہر ایک قسم کی قدرت کا جلوہ نظر آوے، اور یوں کہ خدا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں ہڈی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ان کو ایمان نہیں ہے، اور جب یہ نہ ہوا تو پھر اسے نہ خوف ہوا، نہ طمع، نہ محبت، نہ عبادت، ان کے لیے جواب کافی ہے کہ جیسے ایک اندھے آدمی کے نزدیک ہر ایک رویت قابل اعتراض ہوتی ہے، ویسے وہ بھی ان باتوں کے محسوس کرنے سے معذور ہیں، کیونکہ ہر ایک شے کی حس الگ الگ ہے، جیسے آنکھ کے حس ہے تو اس سے کان کو فائدہ نہیں پا سکتا، اور ناک کے حس جس کو آنکھ سے نہیں کر سکتی، ایسے ہی ایک انسان جو کہ اعلیٰ قسم کے قوا لے کر آیا ہے اور اسے امور ماورا العقل کو محسوس کرنے کی قوت دی گئی ہے، تو جو وہ دیکھتا ہے اگر دوسرے نہ دیکھیں تو سوائے اعتراض کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ آریوں کے مشابہت اس شخص سے ہو سکتی ہے جس کی ایک آنکھ یا کان نہ ہو اور وہ دوسرے کی آنکھ کان دے کر اعتراض کرے، تو وہ لوگ ان باتوں سے معروم ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ 20 دسمبر 1903 بوقت زور حکیم آل محمد صاحب تشریف لائے اور حضرت اقدس علیہ السلام سے انہوں نے نیاز حاصل کیا اور عرض کی کہ امروہہ میں میرا یہی کام ہے کہ سلسلہ الہی کی تبلیغ کروں اور اسی خدمت میں میری جان نکل جاوے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا دینی خدمت ہوگی؟ مرنا تو ہر ایک نہیں ہے اور اس جان نے ایک دن اس قالب کو چھوڑنا ضرور ہے، مگر کیا عمدہ وہ موت ہے جو خدمت دین میں آئے۔ ایک نوجوان نے حضرت اقدس سے ملاقات کی اور عرض کی کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ کہو۔ تب انہوں نے اپنی ایک رویا سنائی جو عرصہ 2.5 سال کا ہوا دیکھی تھی، اس میں ان کو بتلایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں اور وہ مرزا صاحب قادیان والے ہیں، پھر اس کی تائید میں انہوں نے اور چند خوابیں دیکھی تھیں وہ بھی سنائی۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی تائید میں ہے، اسے سنا میں جو شیلا نوجوان بول اٹھا کہ جب تک میرا دل تسلی نہ پکڑے گا نہ مانوں گا اور بیعت نہ کروں گا، کیونکہ ان کلمات سے خدا تعالیٰ کے انعامات و اکرام کی قدر ناشناسی مترا سے ہوتی تھی، اس لیے خدا کے برگزیدہ نے فرمایا، خدا کی قدیم سے عادت ہے کہ صابروں کے سب کام وہ آپ کرتا ہے اور بے صبری سے ابتلا پیش آتا ہے، ہماری شریعت میں طلب اسباب حرام نہیں ہے، ان پر بھروسہ اور توکل ضرور حرام ہے، اس لیے کوشش کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں قسم کھاتا ہے، فل مدبرات امرا النازعات آیت 6، ماسوا اس کے خدا پر توکل اور دعا کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ سعید آدمی جلد باز نہیں ہوتا اور نہ وہ خدا تعالیٰ سے جلد بازی کرتا ہے، خدا کا قانون قدرت ہے کہ ہر ایک امر بتدریج ہوتا ہے، آج تم ریزی کرو تو وہ آہستہ آہستہ ایک دانے سے ایک درخت بن جاوے گا، آج اگر ریم میں نطفہ پڑے تو وہ آخر 9 ماہ میں جا کر بچہ بنے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا، سنت اللہ کی اتباع انسان کو کرنی چاہیے، جب تک خدا خود رشد اور ہدایت نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کی صحبت میں کس کس قدر لوگ رہتے تھے مگر سب ایک وقت ہی مانے لائے، کوئی کسی وقت اور کوئی کسی وقت۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے آپ کا مبارک زمانہ دیکھا مگر ایمان نہ لایا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھا پھر بھی ایمان نہ لایا، اس سے وجہ پوچھی گئی تو بتلایا کہ کچھ میرے شبہات باقی تھے اور کچھ آثار پورے ہونے والے تھے، کیونکہ اب وہ پورے ہوئے ہیں اس لیے اب میں ایمان لایا ہوں، لیکن یہ اس کی غلطی تھی، خدا نے مومنوں کے مختلف طبقات پیدا کیے ہیں لیکن ان میں سے وہ لوگ بہت تعریف کے قابل ہیں جو کسی راست باز کو چہرہ دیکھ کر شناخت کر لیتے ہیں۔ ایمان لانے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو چہرہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، دوسرے وہ جو نشان دیکھ کر مانتے ہیں، تیسرا ایک ارزل گرو کہ جب ہر طرح سے غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور کوئی وجہ ایمان بالغیب کی باقی نہیں رہتی تو اس وقت ایمان لاتے ہیں، جیسے فرعون کے جب غرق ہونے لگا تو اس وقت اقرار کیا. عمر کا اعتبار نہیں ہے، غافل رہ کر اس بات کے انتظار کرنا کہ خدا خود خبر دے وے یہ نادانی ہے. اب تو خود وقت ہی ایسا ہے کہ انسان خود سمجھ سکتا ہے. دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی کیا حالت ہے، ظاہری اور باطنی طور پر صلیبی مذہب غالب ہو گیا ہے، تو کیا اب ان وعدوں کے روح سے جو کہ قرآن میں ہیں یہ وقت نہ تھا کہ خدا اپنے دین کی مدد کرتا. اس کے علاوہ مدعی اور اس کے دعویٰ کے دلائل کو دیکھے اور غور کرے. جو پیاسا ہے وہ دور رہ کر کنویں سے یہ کہے کہ پانی میرے منہ میں خود بخود آ جاوے، یہ نادانی ہے. اور ایسا شخص خدا کی بے ادبی کرتا ہے. تقوی اس بات کا نام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ میں گناہ میں پڑتا ہوں تو دعا اور تدبیر سے کام لے وے، ورنہ نادان ہوگا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، الطلاق آیت 3 و 4. تو جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہ ہر ایک مشکل اور تنگی سے نجات کی راہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے. متقی در حقیقت وہ ہے کہ جہاں تک اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ تدبیر اور تجویز سے کام لیتا ہے. جیسا کہ قرآن شریف کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ بقرہ آیت 2 و 4. ایمان بالغیب کے یہ معنی ہے کہ وہ خدا سے آڑنی باندھتے بلکہ جو بات پردہ غیب میں ہو اس کو قرائن مرجع کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ صدق کے وجوہ کذب کے وجوہ پر غالب ہیں. یہ بڑی غلطی ہے کہ انسان یہ خیال رکھے کہ آفتاب کی طرح ہر ایک امر اس پر منکشف ہو جاوے. اگر ایسا ہو تو پھر بتلاؤ کہ اس کے ثواب حاصل کرنے کا کون سا موقع ملا. کیا اگر ہم آفتاب کو دیکھ کر کہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے تو ہم کو ثواب ملتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس میں غیب کا پہلو کوئی بھی نہیں. لیکن جب ملائکہ خدا اور قیامت وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں تو ثواب ملتا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ان پر ایمان لانے میں ایک پہلو غیب کا پڑا ہوا ہے. ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اخوا بھی ہو اور طالب حق چند قرائن صدق کے لحاظ سے ان باتوں کو مان لے. اور مما رزقناہم ینفقون کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو عقل فکر فہم فراست اور رزق اور مال وغیرہ عطا کیا ہے اس میں سے خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں. پر جو شخص دعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہ متقی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین الفاتحہ آیت 5. یاد رکھو کہ جو شخص پورے فہم اور عقل اور زور سے تلاش نہیں کرتا وہ خدا کے نزدیک ڈھونڈنے والا نہیں قرار پاتا، اور اس طرح سے امتحان کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے. لیکن اگر وہ کوششوں کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور پھر اسے کوئی لغزش ہوتی ہے تو خدا اسے بچاتا ہے. اور جو آسانی تن کے ساتھ دروازے پر آتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ابو جہل وغیرہ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور وہ کئی دفعہ آپ کے پاس آیا بھی، لیکن چونکہ آزمائش کے لیے آتا رہا اس لیے گر گیا اور اسے ایمان نصیب نہ ہوا. اگر کوئی شخص بیعت کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ ہم پر احسان کرتا ہے تو یاد رکھے کہ ہم پر کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ خدا کو اس پر احسان ہے کہ اس نے یہ موقع اسے نصیب کیا. خدا نے اس کی دستگیری کی کہ یہ سلسلہ قائم کیا. اب جو اس معاہدہ سے محروم رہتا ہے وہ بے نصیب ہے، لیکن جو اس کی طرح واوے اسے چاہیے کہ اپنی پوری کوشش کے بعد دعا سے کام لے وے. جو شخص اس خیال سے آتا ہے کہ آزمائش کرے کہ فلاں سچا ہے یا جھوٹا، وہ ہمیشہ معروم رہتا ہے. آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی ایسی نظیر نہ پیش کر سکو گے کہ فلاں شخص فلاں نبی کے پاس آزمائش کے لیے آیا اور پھر اسے ایمان نصیب ہوا ہو. پر چاہیے کہ خدا کے آگے روبے اور راتوں کو اٹھ کر گریہ اداری کرے کہ خدا اسے حق دکھا دے. وقت خود ایک نشان ہے اور وہ بتلا رہا ہے کہ اس وقت ایک مسئلے کی ضرورت ہے. اب وقت آزمائش اور امتحان کا ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو بتلائے کہ ہمارا کیا بگاڑتا ہے. مکے میں اگر صدحات میں انکار کر کے تباہ ہوئے تو بتلاؤ کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگاڑ لیا. ایک مرتد ہوتا تو خدا سا اور لے آتا. کیا یہ غور کی بات نہیں کہ اگر ہمارا کارخانہ خدائی نہ ہوتا تو یہ آج تک کب کا تباہ ہو جاتا. ایک وہ وقت تھا کہ میں اکیلا پھرتا تھا، اور اب وہ وقت ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ آدمی میرے ساتھ ہیں. آج سے 22-23 برس پیشتر اس نے بتلایا جو کہ براہین میں درج ہے کہ میں تجھے کامیاب کروں گا اور لاکھوں آدمیوں کو تیرے ساتھ کروں گا. اس کتاب کو لے کر دیکھو اور پڑھو اور پھر سوچو کہ کیا یہ انسان کا فعل ہے کہ اس قدر دراز زمانہ پیش کرے خبر کو درست کرے اور پھر اس قدر مخالفت ہو اور وہ بات پوری ہو کر رہے. پس جو شخص خدا کے فعل پر ایمان نہیں لاتا وہ بدبخت مرے گا. نشان دیکھنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو لکھرامی کے شوقی اور شاد کرتے ہیں اور خدا کی باتوں پر ہنسی اور تمسر ان کا کام ہوتا ہے, ایسے جہنم واصل ہوتے ہیں جیسے کہ لکھرام ہوا, اور ایک وہ کہ سنت نبوی کے موافق نشان چاہتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت بھی بنی رہے اور نشان بھی ظاہر ہو, یعنی کہ قیامت کا نمونہ ان کے لیے ظاہر ہو اور خدا تعالیٰ تمام کائنات کو زیر و زبر کر دے. اس روپ میں جب وہ خود ماری جائے گا تو نشان کون دیکھے گا. ایمان کے ہاتھ یہی ہے کہ عقل بھی خرچ ہو اور انسان فہم فراسے سے کام لے کر قرائن مرجع کو دیکھے, نہ یہ چاہے کہ سب پر انصاف ہو جاوے تو پھر اسے ثواب کس بات کا, وہ تو ایمان ہی نہیں ہے جس میں پردہ نہیں ہے. اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ نشان کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان نفع نہ دے گا. انسان من وجن دیکھے کہ زمانے کی ضرورت کیا تقاضا کرتی ہے, وہ ایک مسئلے کو چاہتی ہے کہ نہیں, پھر ان وعدوں پر نظر ڈالے جو نصرت اور تائید کے لیے خدا نے ہم سے قبل از وقت کیے اور وہ سب پورے ہوئے. غرض ہے کہ ان سب باتوں پر جب جب جائی نظر کر کے پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ کبھی نہ مانے گا. ایسے ضدی لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ حرام کار لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں مگر ان کو کوئی معجزہ نہ دیا جاوے گا. بس ایسی باتوں سے ڈرنا چاہیے, آبائی تقلید اور رسم اور عقائد کی پابندی کا ڈرنا ہونا چاہیے, یہ کوئی شے نہیں ہے, نہ ان سے انسان کو تسلی ملتی ہے. وہ نور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ حقیقی تسلی دیتا ہے. 21 دسمبر 1903 بعد نماز عید الفطر ظہر کے وقت جب حضرت اقدس مسجد میں تشریف لائے تو بعض احباب نے ذکر کیا کہ گرداسپور میں چند ایک شخص ایسے ہیں جن کو بڑا اشتیاق حضور کی زبان مبارک سے دعوت سننے کا ہے. اس پر حضور نے فرمایا اگر کوئی تقریب نکل آئی تو انشاءاللہ وہاں ایک مجمع کر کے بیان کر دیے جائیں گے. اصل ذریعہ تبلیغ کا تقریر ہی ہے اور انبیاء اس کے وارث ہیں. اب انگریزوں نے اسی کی تقریر کی ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کا طریق تعلیم یہی ہے کہ تقریروں کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت اس قدر لمبی تقریر فرماتے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک ختم نہ ہوتی تھی, درمیان میں نمازیں آ جاتی تو آپ ان کو ادا کر کے پھر تقریر شروع کر دیتے. اپنے مخالفین اور طبقہ عمرا اور اوساد کے متعلق فرمایا میرا خیال ہے کہ اکثر ان میں سے بد نصیب ہی مریں گے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر کے وقت میں کس قدر بادشاہ تھے جو اس وقت آپ کے معاصرین سے تھے, لیکن ان کو قبولیت کی توفیق ادا نہیں ہوئی. پھر خدا تعالیٰ نے ان کے بعد غریبوں کو بادشاہ کیا جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہمارے متبعین پر بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عروج ہی عروج ہوگا, لیکن یہ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دور میں ہو یا ہمارے بعد ہو. خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے بھر کر ڈھونڈیں گے, تو یہ بات ابھی پوری ہونے والی ہے. یہ لوگ اگر اس وقت سمجھ بھی لے ہوئے تو بھی جو ان کی خود تراشیدہ مسلطیں ہیں وہ قبولیت کی اجازت نہیں دیتی. یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ اول گروہ غربا کو اپنے لیے منتخب کیا کرتا ہے اور پھر انہی کو کامیابی اور عروج حاصل ہوا کرتا ہے. کوئی نبی نہیں گزرا کہ وہ ظاہری حیثیت سے بھی دنیا میں ناکامیاب رہا ہو. ہمیں اس ہم سے ہرگز تعجب نہیں کہ ہمارے متبعین امیر نہ ہوں گے, امیر تو یہ ضرور ہوں گے, لیکن افسوس اس بات سے آتا ہے کہ اگر یہ دولت مند ہو گئے تو پھر انہی لوگوں کے ہم رنگ ہو کر دین سے غافل ہو جائیں اور دنیا کو مقدم کر لیں. جب تک کمزوری اور غریبی ہوتی ہے تب تک تقویٰ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے. صحابہ کی بھی اول حال یہی تھی کہ جب کروڑہ مسلمان ہو گئے اور تمول وغیرہ ان میں آ گیا تو خبیث بھی آ کر شامل ہو گئے. ہم بھی خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کی تعداد غربا میں تقسیم کر رہی ہے. بعد نماز مغرب, بعد ادائیگی نماز مغرب, حضرت اقدس رونق افروز ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے ایک شہزادہ صاحب زرین لباس سے ملبس حضور کی خدمت میں نیاز مندانہ طریق پر حاضر ہوئے. حضرت اقدس نے ان کو اپنے پاس جگہ دی. ان کو اس حیات میں دیکھ کر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نے بڑی سادگی سے جناب نواب صاحب سے دریافت کیا کہ ان کی کیا رسم ادا ہونی ہے. نواب صاحب نے جواب دیا کہ آمین ہے. اس اثنا میں ایک سروپا کا تھال آیا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا گیا. چند لمحے کے بعد پھر حضور نے دریافت فرمایا کہ اب آگے کیا ہونا ہے. عرض کی گئی کہ اسے دست مبارک لگا دیا جاوے اور دعا کی جاوے, چنانچہ حضور انور نے ایسے ہی کیا اور پھر فوراً 23 دسمبر 1903 فرمایا عبداللطیف صاحب ایک اسوہ چھوڑ گئے ہیں جس کی اتباع جماعت کو چاہیے. ایک انگریز کا ذکر تھا جو کہ اپنی عقیدت حضرت اقدس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کشمیر میں ایک بڑا ہوٹل بناؤں اور وہاں ہر ملک و دیار کے لوگ جو سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں ان کو تبدیل کروں. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ہمیں اس سے دنیا داری کی بو آتی ہے اگر اسے سچا اخلاص خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کی غرض تاثیر دین ہے تو اول یہاں آ کر رہے. سنت اللہ کے آگے عقل کی بھی کچھ پیش نہیں چلتی. عقل تو یہی چاہتی تھی کہ فی الفور ان باتوں کو مان لیا جاوے جو ہم نے پیش کی ہیں, مگر سنت اللہ نہ چاہتی تھی. اسی فرقے میں شامل ہونے کے لیے سچا جوش اسی وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اول کامل وجوہات دل میں جانشین ہوں, اس کے بعد پھر وہ شخص ہر ایک بات کو قبول کر لیتا ہے. صحابہ اکرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بڑے بڑے نقصان برداشت کیے. ان کو اس بات کا علم تھا کہ صحبت سے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ اور طرح ہرگز حاصل نہ ہوگی. اس نے زن بھی اگرچہ عمدہ چاہے مگر افراد تک اسے پہنچانا غلطی ہے. ہمارے حصے کا جو یورپین ہوگا ہم خود اسے پہچان لیں گے کہ یہ ہے. حجائب بات قدرت دکھلانے کے لیے ضروری ہے کہ مخالفت بھی ہو اور روکنے والے بھی ہوں, کیونکہ بغیر اس کے خدا تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ کا پتہ کیسے لگ سکتا ہے. 24 دسمبر 1903 فرمایا یہ ایک معجزہ ہے اور بڑی خوبی کا معجزہ ہے, بشرطے کے انصاف سے اس پر نظر کی جاوے کہ آج سے 23 یا 24 برس پیشتر کی کتاب برائن احمدیہ تصنیف شدہ ہے اور اس کی جلدیں اسی وقت کی ہر ایک مذہب اور ملت کے پاس موجود ہیں. یورپ بھی بھیجی گئیں, امریکہ میں بھی بھیجی گئی, لندن میں اس کی کاپی موجود ہے. اس میں بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ فوج در فوج تمہارے ساتھ ہوں گے. حالانکہ جب یہ کلمات لکھے اور شائع کیے گئے تھے اس وقت فرد واحد بھی میرے ساتھ نہ تھا. اس وقت خدا تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی جو کہ بطور گواہ اس میں لکھی ہوئی ہے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, الانبیاء 90. اکیلا ہے اور پھر تاکید کی کہ تم مخلوق کی ملاقات سے تھکنا مت اور 6 بجے بھی نہ ہونا. تو اب غور کرنے کی جا ہے کہ کیا یہ کسی انسان کا اقرار ہو سکتا ہے, اور پھر ایک زبان میں نہیں بلکہ 4 زبانوں میں یہ اعلان فوج اور فوج لوگوں کے ساتھ ہونے کا ہے, یعنی انگریزی, اردو, فارسی, عربی میں. بڑے بڑے گواہ اگرچہ ہمارے مخالف ہیں موجود ہیں, محمد حسین بھی زندہ ہے, یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ بتلا سکتے ہیں کہ اس وقت کون کون ہمارے ساتھ تھا. بلکہ وہ ایک گم زمانہ تھا, کوئی مجھے نہ جانتا تھا. اب دیکھو کہ وہ بات کیسی پوری ہوئی ہے. حالانکہ ہر فرقہ اور ملت کے لوگوں نے ناخنوں تک مخالفت میں دور لگایا اور ہماری ترقی اور کامیابی کو روکنا چاہا, لیکن ان کی کوئی پیش نہ کی. اور اس مخالفت کا ذکر بھی اسی کتاب برائن احمدیہ میں موجود ہے. اب بتلاویں کہ کیا یہ معجزہ ہے کہ نہیں. ہم ان سے نظیر طلب کرتے ہیں کہ آدم سے لے کر اس وقت تک وہ کسی ایک مفتری کی خبر دیویں کہ اس نے استرال اللہ کیا ہو اور اس پر مصر رہ کر 24 یا 25 سال کا زمانہ پایا ہو. یہ ایک بڑا نشان اور معجزہ ہے. اسے عقل مندوں اور اہل رائے کو دکھلاؤ اور ان کے سامنے پیش کرو کہ وہ اس کے نظیر پیش کریں کہ اس طرح کی پیش گوئی اور باوجود اس قدر مخالفت کے پھر پوری ہو جاوے, ایک طالب حق کے لیے یہ معجزہ کافی ہے. 25 دسمبر 1903 شام کے وقت بہت سے احباب بیرون جہاز سے آئے ہوئے تھے. حضور نے میاں نجم الدین صاحب محتمم لنگر خانہ کو بلوا کر تاکید فرمایا دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں, ان میں سے بعض کو تم شراکت کرتے ہو اور بعض کو نہیں, اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر توجہ کرو. سردی کا موسم ہے, چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو. تم پر میرا حسن ظن ہے کہ مہمانوں کو آرام دیتے ہو, ان سب کی خوب خدمت کرو. اگر کسی کو گھر یا مکان میں سردی ہو تو لکڑی یا کوئلے کا انتظام کر دو. جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے روشنی نہ ہو تب تک انسان کو یقین نہیں ملتا, اس کی باتوں میں تناقض ہوگا. دینی اور دنیاوی علوم میں یہ فرق ہے کہ دنیاوی علوم کی تاثیر اور ان کی باریکیوں پر واقف ہونے کے لیے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت نہیں ہے. ایک پلیز سے پلیز انسان خواہ کیسا ہی فاسق فاجر ہو ظالم ہو وہ ان کو حاصل کر سکتا ہے. چوڑے چمار بھی ڈگریاں پا لیتے ہیں لیکن دینی علوم اس قسم کے نہیں ہیں کہ ہر ایک ان کو حاصل کر سکے. ان کی تحصیل کے لیے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہے. جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, الواقعہ آیت 80. پر جس شخص کو دینی علوم حاصل کرنے کی خواہش ہے اسے لازم ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرے. جس قدر وہ ترقی کرے گا اسی قدر لطیف دقائق اور حقائق اس پر کھلیں گے. تقویٰ کا مرحلہ بڑا مشکل ہے, اسے وہی طے کر سکتا ہے جو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی پر چلے, جو وہ چاہے وہ کرے اپنی مرضی نہ کرے. بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہرگز نہ ہوگا. اس لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے. اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے دعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا رہے. خدا تعالیٰ نے دعا اور کوشش دونوں کی تاکید فرمائی ہے. ادعونی استجب لکم میں تو دعا کی تاکید فرمائی. اور والذین جادو فینا لنادینہم صبرنا العنکبوت ہے 70 میں. کوشش کی جب تک تقویٰ نہ ہوگا اولیاء اور رحمان میں ہرگز داخل نہ ہوگا, اور جب تک یہ نہ ہوگا حقائق اور معارف ہرگز نہ کریں گے. قرآن شریف کی عروس اسی وقت پردہ اٹھاتی ہے جب اندرونی غبار دور ہو جاتا ہے. مگر افسوس ہے کہ جس قدر محنت اور دعا دنیاوی امور کے لیے ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی اس قدر بالکل نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو عام رسمی رواجی الفاظ میں کہ صرف زبان پر ہی وہ مضمون ہوتا ہے نہ کہ دل میں. ایسے اپنے نفس کے لیے تو بڑے سوز اور گدازت سے دعائیں کرتے ہیں کہ قرض سے خلاصی ہو یا فلاں مقدمہ میں فتح ہو یا قرض سے نجات ملے یا مرض سے نجات ملے, مگر دین کے لیے ہرگز وہ سوزش و گدازش نہیں ہوتی. دعا سے لفظوں کا نام نہیں کہ موٹے اور عمدہ لفظ بول لے, بلکہ یہ اصل میں ایک موت ہے. ادعونی استجب لکم کے یہی معنی ہیں کہ انسان سوز و گدازش میں اپنی حالت موت تک پہنچا دے. مگر جاہل لوگ دعا کی حقیقت سے نواقف اکثر دھوکہ کھاتے ہیں. جب کوئی خوش قسمت انسان ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا اور اس کے افکار کیا شے ہے, اصل بات تو دین ہے. اگر وہ ٹھیک ہوا تو سب ٹھیک ہے. شب تنور گزشت و شب سمور گزشت, یہ زندگی خواہ تنگی سے گزرے خواہ فراخی سے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے. کوئی پاک نہیں بن سکتا جب تک خدا تعالیٰ نہ بناوے. جب خدا تعالیٰ کے دروازے پر تزلزل و عیض سے اس کے روح گرے گی تو خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور وہ متقی بنے گا, اور اس وقت وہ اس قابل ہو سکے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ سکے. اس کے بغیر جو کچھ وہ دین پکارتا ہے اور عبادت وغیرہ کرتا ہے وہ ایک رسمی بات اور خیالات ہیں کہ آبائی تقریر سے سن کر بجا لاتا ہے. کوئی حقیقت اور روحانیت اس کے اندر نہیں ہوتی. اس سے پیشتر بھی میں نے لکھا ہے کہ ہم لیلۃ القدر کے دونوں معنوں کو مانتے ہیں. ایک وہ جو عرف عام میں ہے کہ بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ ان میں دعائیں قبول کرتا ہے, اور ایک اس سے مراد تاریکے کے زمانے کی ہے جس میں عام ظلمت پھیل جاتی ہے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بڑے قابل قدر ہوتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ اور اس کا ایک بڑا لشکر ہو, دشمن کے مقابلے کے وقت سب لشکر بھاگ جاوے اور صرف ایک یا دو آدمی رہ جاویں اور انہی کے ذریعے سے اسے فتح حاصل ہو. تو اب دیکھ لو کہ ان ایک یا دو کے بادشاہ کی نظر میں کیا قدر ہوگی. بس اس وقت جبکہ ہر طرف دہریت پھیلی ہوئی ہے, کوئی تو قول سے اور کوئی عمل سے خدا تعالیٰ کے انکار کر رہا ہے, ایسے وقت میں جو خدا تعالیٰ کا حقیقی پرستار ہوگا وہ بڑا قابل قدر ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی لیلۃ القدر کا زمانہ تھا. اس وقت کی تاریکی اور ظلمت کی بھی کوئی انتہا نہ تھی. ایک طرف یہود گمراہ, ایک طرف عیسائی گمراہ, ادھر ہندوستان میں دیوتا پرستی آتش پرستی وغیرہ, گویا سب دنیا میں بگاڑ پھیلا ہوا تھا. اس وقت بھی جبکہ ظلمت انتہا تک پہنچ گئی تھی تو اس نے تقاضا کیا تھا کہ ایک نور آسمان سے نازل ہو. سو و نور جو نازل ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تھی. فائدہ کی بات ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ نور کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جیسے کہ جب چاند کی 29 تاریخ ہو جاتی ہے اور رات بالکل اندھیری ہو جاتی ہے تو نئے چاند کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے, تو اس زمانے کو بھی خدا تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام سے معصوم کیا ہے. جیسے کہ فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اسی طرح جب نور اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو, اور اسی طرح سے یہ قیامت تک رہے گا کہ ایک وقت نور کا غلبہ ہوگا اور ایک وقت ظلمت کا. یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایسا مقام ہے کہ آخر فنا ہے. اندر ہی اندر اس فنا کا سامان لگا ہوا ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے مگر خبر نہیں ہوتی. اس لیے خدا شناسی کی طرف قدم جلد اٹھانا چاہیے. خدا تعالیٰ کا مزہ اسے آتا ہے جو اسے شناخت کرے, اور جو اس کی طرف صدق و وفا سے قدم نہیں اٹھاتا اس کی دعا کھلے طور پر قبول نہیں ہوتی, اور کوئی نہ کوئی حصہ تاریکی کا اسے لگا ہی رہتا ہے. اگر خدا تعالیٰ کی طرف ذرا سی حرکت کرو گے تو وہ اس سے زیادہ تمہاری طرف حرکت کرے گا, لیکن اول تمہاری طرف سے حرکت کا ہونا ضروری ہے. یہ خام خیالی ہے کہ بلا حرکت کیے اس سے کسی قسم کی توقع رکھی جاوے. یہ سنت اللہ اسی طریق سے جاری ہے. یہ سنت اللہ اسی طریق سے جاری ہے کہ ابتدا میں انسان سے ایک فعل صادر ہوتا ہے, پھر اس پر خدا تعالیٰ کا ایک فعل نتیجہ دن ظاہر ہوتا ہے. اگر ایک شخص اپنے مکان کے کل دروازے بند کر دے گا تو یہ بند کرنا اس کا فعل ہوگا. خدا تعالیٰ کا فعل اس پر یہ ظاہر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا ہو جاوے گا. لیکن انسان کو اس کوچے میں پڑھ کر صبر سے کام لینا چاہیے. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سب نیکیاں کی، نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات بھی دیا، مجاہدہ بھی کیا، مگر ہمیں وصول کچھ نہ ہوا. تو ایسے لوگ شقی ازلی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ انہوں نے سب اعمال خدا تعالیٰ کے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اگر خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فیل کیا جاوے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو اور خدا تعالیٰ اس کا اجر اس کی زندگی میں نہ دے وے. اسی وجہ سے اکثر لوگ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ہے بھی کہ نہیں. ایک پارچہ سلا ہوا ہو تو انسان جان لیتا ہے تو اس کے سینے والا ضرور کوئی ہے، ایک گھڑی ہے، وقت دیتی ہے. اگر جنگل میں بھی انسان کو مل جاوے تو وہ خیال کرے گا کہ اس کا بنانے والا ضرور ہے. بس اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال کو دیکھو کہ اس نے کس کس قسم کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں اور کیسے کیسے عجائبات قدرت ہیں. ایک طرف تو اس کی ہستی کے عقلی دلائل ہیں، ایک طرف نشانات ہیں، وہ انسان کو منوا دیتے ہیں موجود ہے. وہ پہلے اپنے برگزیدوں پر اپنا ارادہ ظاہر فرماتا ہے، اور یہی بھاری شہ ہے جو ایمان جو انبیاء علیہ السلام لاتے ہیں اور جس کا نام پیشگوئی ہے. ایک انسان کاغذ کا کبوتر بنا کر دکھلاوے تو اس کے نظیر دوسرے بھی کر کے دکھا دیتے ہیں اور اسے اعجاز میں شمار نہیں کیا جاتا، مگر پیشگوئی کا میدان وسیع ہے. اس کے نظیر پیدا کرنا انسان کا کام نہیں، ہزار ہزار برس پیشتر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے ارادے سے اطلاع دیتا ہے اور پھر وہ بات اپنے وقت پر پوری ہو کر رہتی ہے. مثلا ابراہیم کی پیشگوئیوں کو دیکھو کہ جس قدر مخالفت ہو رہی ہے، مقدمات ہوئے، گورنمنٹ تک نوبت پہنچی، یہ سب اول سے اس میں درج ہیں. اور پھر کامیابی، فتح اور نصرت کی خبر اول سے ہی دے دی. کچھ سوچ کر بتلاوے کہ اس میں کیا فریب اور شوبدہ ہے. 23-24 سال پیشتر کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. کوئی بتلا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کون ہوتا تھا؟ اگر اہل رائے کے نزدیک یہ انسانی فیر ہے اور خدا تعالیٰ کا نہیں ہے تو وہ اس کے نظیر پیش کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے. جبکہ یہ حال ہے تو پھر اسے کیوں خدا تعالیٰ کا کلام نہ کہا جاوے؟ جس قدر لوگ ہماری صحبت میں رہنے والے ہیں ان میں کوئی اٹھ کر بتلاوے کہ کیا کوئی ایسا فرد بشر بھی ہے کہ اس نے کوئی نشان نہ دیکھا ہو؟ ہمارے پر سلطنت ایسے لوگوں کی ہے جو سچے اور کامل خدا سے بالکل بے خبر ہیں، دنیاوی امور میں اس قدر مصروفیت ہے کہ دین سے بالکل غافل رہے، اور وہی فلسفے کا زور. اس لیے دہریت ان میں آ گئی. اب ہمارا بڑا کام یہ ہے کہ نئے سرے سے بنیاد ڈالیں اور ان کو دکھا دیں کہ خدا ہے. ہر ایک ہمارے پاس کسی نہ کسی ضرورت کے لیے آتا ہے، مگر اصل میں بڑی ضرورت خدا شناسی کی ہے. اسی کے نہ ہونے سے گناہ ہوتا ہے. کتا ایک ذلیل سے ذلیل جانور ہے، مگر اس سے خوف زدہ ہو کر وہ راہ چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح جس راہ میں اسے علم ہو کہ سانپ یا بھیڑیا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے. جب وہ ادنی ترین جانوروں سے ڈرتا ہے تو کیا خدا کے وجود کا اسے اتنا بھی خوف نہیں کہ اسے ڈر کر گناہ سے باز رہے؟ زہر اس کے سامنے ہو تو اسے نہیں کھائے گا، لیکن گناہ کو دیدہ دانستہ کر لے گا. اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں ہے، حالانکہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس نے ایک جہنم یہاں بھی تیار کر رکھا ہے کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ساتھ ہی پاتا ہے. جس کسی کی جہنمی زندگی ہے وہ خوب محسوس کر لے گا. سچی بات یہ ہے کہ جرائم پیشہ کا وہ کبھی نہیں چھوڑتا. جو شخص دلیری اور چالاکی سے گناہ کرتا ہے اس کا انجام بد ہوتا ہے. یہ تو جسمانی طور پر گناہ کی سزا ہے، لیکن روحانی طور پر بھی جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ جہنم ہی ہے. بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ حیوانوں کی طرح کھا پی لیا اور عورتوں کے پاس ہو آیا؟ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو بتلاؤ کہ حیوانوں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور حیوانوں سے زائد قوا، عقل و فکر وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے اسے کیوں دیے ہیں؟ جو لوگ ان قوا سے کام نہیں لیتے ان کو خدا تعالیٰ ازل ازا نام قرار دیتا ہے. یہ اس لیے کہ اس نے قوا کو معطل کر دیا. بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان کو حقیقی طور پر معلوم ہو جاوے کہ خدا ہے. جس قدر جرائم، معاصی اور غفلت وغیرہ ہوتی ہے، ان سب کی جڑ خدا شناسی میں نقص ہے. اسی نقص کی وجہ سے گناہ میں دلیری ہوتی ہے، بدی کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور آخرکار بدچلنی کی وجہ سے عادشہ کی نوبت آتی ہے. پھر اس سے جزام ہوتا ہے جس سے نوبت موت تک پہنچتی ہے. حالانکہ اگر بدکار آدمی بدکاری میں لذت حاصل نہ کرے تو خدا تعالیٰ اسے لذت اور طریق سے دے دے گا، یا اس کے جائز وسائل وہاں پہنچا دے گا. مثلاً اگر چور چوری کرنا ترک کر دے تو خدا تعالیٰ اسے مقدر رزق ایسے طریق سے دے دے گا کہ حلال ہو اور حرام کاری نہ کرے. تو خدا تعالیٰ نے اس پر حلال عورتوں کا دروازہ بند نہیں کر دیا. اس لیے بد نظری اور بد کرداری سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی جماعت کو کثرت ازدواج کی بھی نصیحت کی ہے کہ تقوی کے لحاظ سے اگر وہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنا چاہیں تو کر لیں، مگر خدا تعالیٰ کی معصیت کے مرتکب نہ ہوں. پھر گناہ کر کے جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے.
26 دسمبر 1903 حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب شہید کابل کے نسبت حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک اسوہ حسنہ چھوڑ گئے ہیں اور اگر غور سے دیکھا جاوے تو ان کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ وہ تو مقید نہ تھے نہ ان کو زنجیریں ڈالی گئی تھیں صرف ایک قسم کا جنگ تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ فوج تھی اگر ان کے آدمی مارے گئے تو آخر ان کے آدمیوں نے بھی تو یزید کے آدمیوں کو مارا اور نہ جان بچانے کا کوئی موقع ان کو ملا مگر یہاں عبداللطیف صاحب مقید تھے زنجیریں ان کے ہاتھ پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں مقابلہ کرنے کی ان کو قوت نہ تھی اور بار بار جان بچانے کا موقع دیا جاتا تھا یہ اس قسم کی شہادت واقع ہوئی ہے کہ اس کی نظیر 1300 سال میں ملنی محال ہے عام معمولی زندگی کا چھوڑنا محال ہوا کرتا ہے حالانکہ ان کی زندگی ایک تناؤم کی زندگی تھی مال دولت جاؤ سروت سب کچھ موجود تھا اور اگر وہ امیر کا کہنا مان لیتے تو ان کی عزت اور بڑھ جاتی مگر انہوں نے ان سب پر لات مار کر اور دیدہ دانستہ بال بچوں کو کچل کر موت کو قبول کیا انہوں نے بڑا تعجب انگیز نمونہ دکھلایا ہے اور اس قسم کے ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے جماعت کو چاہیے کہ اس کتاب تذکرت و شہادتین کو بار بار پڑھیں اور فکر کریں اور دعا کریں کہ ایسا ایمان حاصل ہو مومنوں کے دو گروہ ہوتے ہیں ایک تو جان کو فدا کرنے والے اور دوسرے جو ابھی منتظر ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کے بہت سے لوگوں میں سے وہ 14 اچھے ہیں جو کہ قید میں ہیں ابھی بہت سا حصہ ایسا ہے جو کہ صرف دنیا کو چاہتا ہے حالانکہ جانتے ہیں کہ مر جانا ہے اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے مگر پھر بھی دنیا کا خیال بہت ہے اس سرزمین پنجاب میں بزدلی بہت ہے بہت کم ایسے آدمی ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہیں اکثر خیال بیوی بچوں کا رہتا ہے دو دو آنے پر چھوٹی گواہی دیتے ہیں مگر اس کے مقابلے پر سرزمین کابل میں دعا وفا کا مادہ زیادہ معلوم ہوتا ہے اس لیے وہ لوگ قرب الہی کے زیادہ مستحق ہیں بشرطے کہ مامور من اللہ کی آواز کو گوش دل سے سنیں خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور جیسا کہ فرمایا ہے ابراہیم الذی وفا سورہ نجم آیت 38 کہ اس نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا لوگوں کا دستور ہے کہ حالت تناؤ میں وہ خدا تعالیٰ سے برگشتہ رہتے ہیں اور جب مصیبت اور تکلیف پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں اور ذرا سے ابتلا سے خدا تعالیٰ سے قطع تعلق لیتے ہیں خدا تعالیٰ کو اس شرط پر ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے برخلاف کچھ نہ کرے حالانکہ دوستی کا اصول یہ ہے کہ کبھی اپنی اسے منوائے اور کبھی اس کی آپ مانے اور یہی طریق خدا تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ ادعونی استجب لکم سورہ مومن آیت 61 کہ تم مانگو تو میں تمہیں دوں گا یعنی تمہاری بات مانوں گا اور دوسری جگہ اپنی منواتا ہے اور فرماتا ہے والا نبلونکم بشیء من الخوف البقرہ آیت 156 مگر یہاں آج کل لوگ خدا تعالیٰ کو مثل غلام کے اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں حالانکہ غوث قطب ابدار اور اولیاء وغیرہ جس قدر لوگ ہیں ان کو یہ سب مراتب اسی لیے ملے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے چلے ہیں چونکہ افغانستان کے لوگوں میں یہ مادہ وفا کا زیادہ پایا جاتا ہے اس لیے کیا تعجب ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں یعنی اہل پنجاب سے آگے بڑھ جاویں اور گوئے سبقت لے جاویں اور یہ پیچھے رہ جاویں کیونکہ وہ لوگ اپنے عہد کے اس قدر پابند ہیں کہ جان تک کی پرواہ نہیں کرتے نہ مال کی نہ بیوی کی اور نہ بچے کی جس کا نمونہ ابھی مولوی عبداللطیف صاحب نے دکھا دیا ہے 26 دسمبر 1903 کو بعد نماز اور مسجد اقصی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پرتاثیر تقریر کرتے ہوئے فرمایا میں نے اس واسطے چند کلمات کے بیان کرنے کی ضرورت سمجھی ہے کہ چونکہ موت کا اعتبار نہیں ہے اور کوئی شخص اپنی نسبت یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کس قدر ہے اور کتنے دن باقی ہیں اس لیے مجھے یہ اندیشہ بار بار پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری جماعت میں سے کوئی ناواقف ہو تو وہ واقف ہو جائے کہ سلسلے کے قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے اور ہماری جماعت کو کیا کرنا چاہیے اور یہ بھی غلطی ہے کوئی اتنا ہی سمجھ لے کہ رسمی طور پر بیعت میں داخل ہونے ہی نجات ہے. اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ میں اصل غرض بتاؤں کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے. سب لوگ یاد رکھو کہ رسمی طور پر بیعت میں داخل ہونا یا مجھ کو امام سمجھ لینا اتنی بار نجات کے واسطے ہرگز کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ زبانی باتوں کو نہیں دیکھتا. نجات کے واسطے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک سمجھے، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کو کتاب اللہ سمجھے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اور کوئی کتاب یا شریعت نہ آئے گی. یعنی قرآن شریف کے بعد اب کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو خوب یاد رکھو کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب نہ آئے گی اور نئے احکام نہ آئیں گے، یہی کتاب اور یہی احکام رہیں گے. جو الفاظ میری کتابوں میں نبی یا رسول کے میرے نسبت پائے جاتے ہیں، اس میں ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ کوئی نئی شریعت یا نئے احکام سکھائے جائیں، بلکہ منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضرورت حقا کے وقت کسی کو معمور کرتا ہے تو ان معنوں سے کہ مکالمات الہیہ کا شرف اس کو دیتا ہے اور غیب کی خبریں اس کو دیتا ہے، اس پر نبی کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ معمور نبی کا خطاب پاتا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ نئی شریعت دیتا ہے یا وہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نعوذ باللہ منسوخ کرتا ہے، بلکہ یہ چوک جو سے ملتا ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کاملی اتباع سے ملتا ہے، اور بغیر اس کے مل سکتا ہی نہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ جب زمانے میں گناہ کثرت سے ہوتے ہیں اور اہل دنیا ایمان کی حقیقت نہیں سمجھتے اور ان کے پاس پوست یا ہڈی رہ جاتی ہے اور مغز اور لب نہیں رہتا، ایمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور شیطانی تسلط اور غلبہ بڑھ جاتا ہے، ایمانی ذوق اور حلاوت نہیں رہتی، ایسے وقتوں میں عادت اللہ اس زیر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک کامل بندے کو جو خدا تعالیٰ کی سچی اطاعت میں فنا شدہ اور ماب ہوتا ہے اپنے مکالمہ کا شرف بخش کر بھیجتا ہے، اور اب اس وقت اس نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں الہی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے. اگرچہ عام نظر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان سے تصدیق کرتے ہیں، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ روحانیت بالکل نہیں رہی. اور دوسری طرف ان اعمال صالحہ کے مخالف کام کرنے کی شہادت دیتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے رنگ میں نہیں کیے جاتے، بلکہ رسم اور عادت کے طور پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں اخلاص اور روحانیت کا شمع بھی نہیں ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان اعمال صالحہ کے برکات اور انوار ساتھ نہیں ہیں؟ خوب یاد رکھو کہ جب تک سچے دل سے اور روحانیت کے ساتھ یہ اعمال نہ ہوں، کچھ فائدہ نہ ہوگا اور یہ اعمال کام نہ آئیں گے. اعمال صالحہ اسی وقت اعمال صالحہ کہلاتے ہیں جب ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو. صلاح کی ضد فساد ہے، صالح وہ ہے جو فساد سے مبرہ اور منزہ ہو. جن کی نمازوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض چھپے ہوئے ہیں، ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہرگز نہیں ہیں، اور وہ زمین سے ایک بارش بھی اوپر نہیں جاتی ہیں، کیونکہ ان میں اخلاص کے روح نہیں اور وہ روحانیت سے خالی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سلسلے کی ضرورت کیا ہے، کیا ہم نماز روزہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ اس طرح پر دھوکہ دیتے ہیں، اور کچھ تعجب نہیں کہ بعض لوگ جو نواقف ہوتے ہیں ایسی باتوں کو سن کر دھوکہ کھا جائیں اور ان کے ساتھ مل کر یہ کہہ دیں کہ جس حالت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ورد و وظائف کرتے ہیں، پھر کیوں یہ پھوٹ ڈال دی؟ یاد رکھو کہ ایسی باتیں کم سمجھی اور معرفت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، میرا اپنا کام نہیں ہے. یہ پھوٹ اگر ڈال دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے جس نے سلسلے کو قائم کیا ہے، کیونکہ ایمانی حالت کمزور ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایمانی قوت بالکل ہی معدوم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان کے روپوں کے جو اس سلسلے کے ذریعے سے اس نے چاہا ہے. ایسی صورت میں ان لوگوں کا اعتراض بے جا اور بےہودہ ہے. بس یاد رکھو کہ ایسا وسوسہ ہرگز ہرگز کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر پورے غور اور فکر سے کام لیا جاوے تو یہ وسوسہ آ ہی نہیں سکتا. غور سے کام نہ لینے کے سبب ہی اسے وسوسہ آتا ہے، جو ظاہری حالت پر نظر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اور بھی مسلمان ہیں. اس قسم کے وسوسوں سے انسان جلد ہلاک ہو جاتا ہے. میں نے بعض خطوط اس قسم کے لوگوں کے دیکھے ہیں جو بظاہر ہمارے سلسلے میں اور کہتے ہیں کہ ہم سے جب یہ کہا گیا کہ دوسرے مسلمان بھی بظاہر نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور نیک معلوم ہوتے ہیں، پھر اس نئے سلسلے کی کیا حاجت ہے؟ یہ لوگ باوجود ہے کہ ہماری بیعت میں داخل ہیں، ایسے وسوسے اور اعتراض سن کر لکھتے ہیں کہ ہم کو اس کا جواب نہیں آیا. ایسے خطوط پڑھ کر مجھے ایسے لوگوں پر افسوس اور رحم آتا ہے کہ انہوں نے ہماری اصل غرض اور منشا کو نہیں سمجھا. وہ صرف دیکھتے ہیں کہ رسمی طور پر یہ لوگ ہماری طرح شاعر اسلام بجا لاتے ہیں اور فرائض الہی ادا کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کے روح ان میں نہیں ہوتی. اس لیے یہ باتیں اور وساوس شہر کی شہر کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ایسے وقت نہیں سوچتے کہ ہم حقیقی ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں جو انسان کو گناہ کی موت سے بچا لیتا ہے، اور ان رسوم و عادات کے پیرو میں پیرو لوگوں میں وہ بات نہیں، ان کی نظر ظاہر پر ہے، حقیقت پر نگاہ نہیں، ان کے ہاتھ میں چھلکا ہے جس میں مغز نہیں۔ یاد رکھو اور سمجھو کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا یہود تورات کو چھوڑ بیٹھے تھے اور اس پر ان کا عمل نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، یہودی تو اب تک بھی تورات کو باندھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی قربانیاں اور رسوم آج بھی اسی طرح ہوتی ہیں جیسے اس وقت کرتے تھے، وہ برابر آج تک بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں اور اسی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے عالم اور آبار بھی اس وقت موجود تھے اس وقت۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ دوسری طرف عیسائی قوم تھی، ان میں بھی ایک فرقہ لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا، پھر کیا وجہ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور کتاب اللہ کو بھیجا؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہمارے مخالفوں اور ایسا اعتراض کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے، اگر یہ ایک باریک مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں ان کے لیے باریک نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ روح اور روحانیت پر نظر کرتا ہے، وہ ظاہری اعمال پر نگاہ نہیں کرتا، وہ ان کی حقیقت اور اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ ان کے اعمال کی تہ میں خود غرضی اور نفسانیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت اور اخلاص۔ مگر انسان بعض وقت ظاہری اعمال کو دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے یا وہ تہجد و اشراق پڑھتا ہے، بظاہر ابرار و اخیار کے کام کرتا ہے تو اس کو نیک سمجھ لیتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کو تو پوس پسند نہیں، یہ پوس اور قشر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور کبھی راضی نہیں ہوتا جب تک وفاداری اور صدق نہ ہو۔ بے وفا آدمی کتے کی طرح ہے جو مردار دنیا پر گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بظاہر نیک بھی نظر آتے ہوں لیکن افعال ذمیمہ ان میں پائے جاتے ہیں اور پوشیدہ بدچلنیاں ان میں پائی جاتی ہیں، جو نمازیں ریاکاری سے پڑی ہوئی ہوں، ان نمازوں کو ہم کیا کریں، ان سے کیا فائدہ؟ اگر ان کی آرزوئیں اور مرادیں پوری ہوتی رہیں تو وہ خدا کو مانتے رہیں گے، اور اگر پوری نہ ہوں تو پھر اس سے ناراض اور شکایت کا دفتر کھلا ہوا ہے۔ تو جن کی یہ حالت ہے اور ان میں صدق و وفا نہیں ہے، وہ خدا ان کی نمازوں کو کیا کرے؟ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہرگز نمازی نہیں ہے، اور ان کی نمازیں سوائے اس کے کہ زمین پر ٹکرے مارے اور کچھ حکم نہیں رکھتی۔ نماز تو اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں صدق فنا ہو اور جہاں تک دین کو دنیا پر مقدم کر لے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان تک دے دینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز نماز ہے، مگر جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچے اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھلاتا، اس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال بے اثر ہیں۔ بہت سی مخلوق ایسی ہے کہ لوگ ان کو مومن اور راست باز سمجھتے ہیں مگر آسمان پر ان کا نام کافر ہے، اس واسطے حقیقی مومن اور راست باز وہی ہے جس کا نام آسمان پر مومن ہے۔ دنیا کی نظر میں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ کہلاتا ہو، حقیقت میں یہ بہت ہی مشکل گھاٹی ہے کہ انسان سچا ایمان لاوے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل اخلاص اور وفاداری کا نمونہ دکھلاوے۔ جب انسان سچا ایمان لاتا ہے تو اس کے بہت سے نشانات ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف نے سچے مومنوں کی جو علامات بیان کی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں، ان علامات میں سے ایک بڑی علامت جو حقیقی ایمان کی ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان دنیا کو پاؤں کے نیچے کچل کر اس سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے سانپ اپنے کینچلی سے باہر آ جاتا ہے، اسی طرح پر جب انسان نفسانیت کی کینچلی سے باہر آ جاتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے اور ایمان کامل کے آثار اس میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ نحل آیت 129، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو تقوی سے بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں، یعنی محسنین ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا تقوی کے معنی ہیں بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا، مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا، نقب زنی نہیں کی، چوری نہیں کرتا، بد نظری اور زنا نہیں کرتا۔ ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے، کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کے ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا۔ بس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو، بلکہ اصلی اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کے راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو۔ اس لیے یہاں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک اس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، خون نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں کچھ صدق و وفا کا نمونہ انہوں نے نہیں دکھایا. یہ نوع انسان کی کوئی بس جائل ہوگا وہ شخص جو ان باتوں کو پیش کر کے اسے نیکوکاروں میں داخل کرے, کیونکہ یہ تو بد چلنی ہیں, صرف اتنے خیال سے اولیاء اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا. بد چلنی کرنے والے, چوری یا خیانت کرنے والے, رشوت لینے والے کے لیے عادت اللہ میں ہے کہ اسے یہاں سزا دی جائے, سزا دی جاتی ہے, اور وہ نہیں مرتا جب تک سزا نہیں پا لیتا. یاد رکھو کہ صرف اتنی ہی بات کا نام نیکی نہیں ہے, تقوی ادنا مرتبہ ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی برتن کو اچھی طرح سے صاف کیا جاوے تاکہ اس میں اعلیٰ درجے کا لطیف کھانا ڈالا جاوے. اب اگر کسی برتن کو خوب صاف کر کے رکھ دیا جائے لیکن اس میں کھانا نہ ڈالا جائے تو کیا اسے پیٹ بھر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا وہ خالی برتن تام سے سیر کر دے گا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح پر تقوی کو سمجھو. تقوی کیا ہے؟ نفس امارہ کے برتن کو صاف کرنا. تقوی تو صرف نفس امارہ کے برتن کو صاف کرنے کا نام ہے. اور نیکی وہ کھانا ہے جو اس میں پڑتا ہے اور جس نے اعضاء کو قوت دے کر انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ اس سے نیک اعمال صادر ہوں اور وہ بلند مراتب قرب الہی کے حاصل کر سکے. نفس کو تین قسم پر منقسم کیا ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. ایک نفس ذکیہ بھی ہوتا ہے مگر وہ بچپن کی حالت ہے جب گناہ ہوتا ہی نہیں, اس لیے اس نفس کو چھوڑ کر بلوغ کے بعد تین نفسوں ہی کی بحث ہے. نفس امارہ کی وہ حالت ہے جب انسان شیطان اور نفس کا بندہ ہوتا ہے اور نفسانی خواہشوں کا غلام اور اسیر ہو جاتا ہے. جو حکم نفس کرتا ہے اس کی تعمیل کے واسطے اس سے تیار ہو جاتا ہے جیسے غلام دستبستہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کے لیے مستعد ہوتا ہے. اس وقت یہ نفس کا غلام ہو کر جو وہ کہے یہ کرتا ہے, وہ کہے خون کر تو یہ کرتا ہے, زنا کہے چوری کہے, غرض جو کچھ بھی کہے سب کے لیے تیار ہوتا ہے. کوئی بدی کوئی برا کام ہو جو نفس کہے یہ غلاموں کی طرح کر دیتا ہے. یہ نفس امارہ کی حالت ہے اور یہ وہ شخص ہے جو نفس امارہ کا تابع ہے. اس کے بعد نفس لوامہ ہے, یہ ایسی حالت ہے کہ گناہ تو اس سے بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں مگر وہ نفس کو ملامت بھی کرتا رہتا ہے اور اس تدبیر اور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اسے گناہ سے نجات مل جائے. جو لوگ نفس لوامہ کے ماتحت یہ اس حالت میں ہوتے ہیں وہ ایک جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں, یعنی شیطان اور نفس سے جنگ کرتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس غالب آ کر لغزش ہو جاتی ہے اور کبھی خود نفس پر غالب آ جاتے ہیں اور اس کو دبا لیتے ہیں. یہ لوگ نفس امارہ والوں سے ترقی کر جاتے ہیں. نفس امارہ والے انسان دوسرے باہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا, جیسے کتا بلی جب کوئی برتن ننگا دیکھتے ہیں تو فوراً جا پڑتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ وہ چیز ان کا حق ہے یا نہیں.